بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي جهم بن صمة الأنصاري رضي الله عنه قال: أبو جهم بن صمة أنصاري رضي الله عنه سمر بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتا چل جائے کہ اس پر گناہ کیا ہوگا، من الاسم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي، تو وہ 40 رکا رہے، اس سے بہتر وہ سمجھے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرے، وہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال تک رکے رہنے کو زیادہ اچھا سمجھے. قال ابو النضر، ابو النضر فرماتے ہیں: لا ادری قال 40 یوما او شہرا او سنا، مجھے علم نہیں کہ انہوں نے 40 دن کہا کہ ماہ کہا یا سال کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا اجمالی معنی یہ ہے: نمازی جب اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال سے مناجات کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو اسے ایسی کیفیت میں مناجات اور پکار کرنی چاہیے کیونکہ اسے مشغول کرنے والا نہ ہو. اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے حائل سترا رکھے. سترا یہ نیزہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی لکڑی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز جو نمازی کے سامنے رکھی جائے، اور رکھی کہاں جائے، جہاں اس نے سجدہ کرنا ہے، اس کے اور اس سترے کے درمیان ممر الشاہ بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہو، اور وہ کتنی بلند ہونی چاہیے، مثل موخرة الرحل، کجاوے کی جو پالان کی لکڑی اٹھی ہوتی ہے، وہ 1 فٹ سے 1.5 فٹ تک اتنی وہ سامنے رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے: لا تصلی الا الى سترا، میرے صحابی تم سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو. لا يقطع الشیطان علیہ صلاۃ، شیطان کہیں نماز کو توڑ نہ دے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمازی کے سامنے جب سترا ہوگا تو پھر یہ مناجات کرتے کرتے مشغول نہیں ہوگا، کوئی تشویش نہیں ڈالے گا، اور جو سامنے سے گزرتا ہے پھر بھی تو اس کے لیے گناہ ہے، کیونکہ اس نے نماز میں خلل پیدا کیا گزرنے کے ساتھ. تو شریعت نے اس بات کا حکم دے دیا کہ اگر وہ گزرتا ہے تو اس پہ گناہ اور ذنب مرتب ہوتا ہے، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ یہ گناہ کتنا اس کے سر پہ آئے گا تو اسے 40 دن بھی رکنا پڑے، 40 سال بھی رکنا پڑے، یا 40 ماہ بھی رکنا پڑے، تو وہ رکنے کو زیادہ اچھا سمجھے گا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ حرام ہے جب سترا نہ ہو، اور اگر سترا بھی ہو تو اس کے اور سترے کے درمیان سے گزرنا بھی جائز نہیں. اسے یہ بات بھی سمجھ آئی، اس وعید کی وجہ سے ایک مومن کو اس طرح گزرنے سے باز رہنا چاہیے، اور یہ واجب ہے. اسے یہ بات بھی سمجھ آئی جو اس کا فحو الکلام ہے حدیث کا، کہ نمازی کو عام راستے پہ کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جہاں سے لوگوں کی گزر ہے اور ممکن نہیں کہ لوگ رکھیں، تاکہ اس کی نماز ناقص نہ ہو اور گزرنے والا گنہگار نہ ہو. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ راوی نے جو یہ بات کی ہے کہ وہ دن، مہینے، سال ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ عدد محصور ہے، مقصود اس کا مبالغہ ہے، نہیں کے اندر مبالغہ. عربوں کے ہاں اس طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں جب کثرت مراد ہو، جیسا کہ تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر تم اس کے لیے 70 مرتبہ بخشش طلب کرو تو پھر بھی اللہ عزوجلال معاف نہیں کریں گے، مقصود کثرت ہے۔ اس لیے صحیح ابن حبان سنن ابن ماجہ کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے ہے، لکان ان یقف مئة عام خیرا من الخطوہ الذی خطاها، اس کو چاہیے کہ 100 سال تک کھڑا رہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک قدم نمازی کے سامنے سے گزرے۔ تو اگر 40 دن 40 ماہ یا 40 سال کی بات ہم کریں تو یہ تو 100 عام 100 سال کی بات آگی۔ تو ان چاروں لفظوں کو ہم صرف مبالغہ ہی سمجھیں گے یا کثرت ہی مراد لی جائے گی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن بیت اللہ کے اندر مکہ میں اگر لوگ طواف کر رہے ہیں اس کے سامنے اور مصلی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ نہیں، خواہ اس کے سامنے سے مرد گزرے یا عورت گزرے۔ اور اگرچہ دوسرے علماء کا یہ موقف ہے کہ یہ حکم بیت اللہ میں بھی نافذ ہوگا، لیکن امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں ہر شخص اپنی عبادت میں ہے، طواف بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے، فرق وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ طواف نماز ہی ہے لیکن تم اس میں کلام کر سکتے ہو، ولا تقولوا حجرا، لیکن اس میں کلام بری نہ کیا کرو۔ تو ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا اس کے سامنے صف بنا کے کھڑا ہے، تو گزر کا تو نہ ہوا، اس طرح طواف کرنے والا طواف کر رہا ہے وہ نمازی کو تشویش نہیں ڈالے گا، وہ اپنی عبادت میں، وہ اپنی عبادت میں، اس لیے وہاں یہ مکروہ نہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرما رہے تھے، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہو لوگوں سے، فاراد احد ان يجتاز بين يدي، اور کوئی شخص اس کے سامنے سے گزرنا چاہے، فليدفعه، تو اسے روکے، فان ابى، اور اگر وہ انکار کرتا ہے رکتا نہیں، فَلْيُقَاتِلْهُ، اس سے لڑائی کرے، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ، یہ تو شیطان ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی ہے جب ایک نمازی نے اہتمام کیا ہے سترے کا اور اپنے سامنے سترا رکھا تاکہ لوگ اس کے باہر سے ہی گزریں، لیکن پھر بھی وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنا تو چاہتا ہے، اور اگر کوئی اس کی نماز کو گزرنے کے ساتھ نقص ڈالنا چاہتا ہے اور وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، تو گزرنا چاہے تو اس کو اچھے طریقے سے پہلے روکو، ہاتھ کر دو، اگر نہیں تو یندفع بسہولہ، اور اگر وہ آسانی سے نہیں دور ہو رہا تو پھر گویا کہ اس نے اپنی حرمت، اپنی عزت کو خود خراب کیا اور اپنے آپ کو زیادتی کی طرف لے گیا، یہ راستہ تو نہیں ہے اس کا۔ اس لیے اس کو سمجھانے کا دوسرا طریقہ ہے، المقاتل بدفعه باليد، اس کے ہاتھ اس کو مارو، اور اگر پھر بھی نہیں رکتا، دوسری روایت میں آتا ہے فلیدفع فی نہری، اس کے سینے پہ مارو، اور اگر پھر بھی نہیں رکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہے، چونکہ یہ لوگوں کی نماز میں فساد ڈالنا چاہتا ہے اور تلبیس ڈالنا چاہتا ہے، مختلط کرنا چاہتا ہے، رب کی اور لوگوں کی مناجات کو ملانا چاہتا ہے، تو یہ شیطان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو سعید خدری نے عبد الملک بن مروان کا بیٹے نے ایسا کیا، انہوں نے ایک لگائی اور روتا روتا جب وہ گھر گیا تو باپ آ گیا، کہتا ہے تم نے اپنے بھتیجے کو کیوں مارا؟ تو ابو سعید خدری نے فرمایا، میں ضربتہ، میں نے اس کو نہیں مارا، انما ضربت الشیطان، میں نے تو شیطان کو مارا ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں، نمازی کے لیے سترا مشروع ہے تاکہ اس کی نماز نقص اور ٹوٹنے سے بچ سکے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے سترے کے قریب ہو کے کھڑا ہونا مشروع ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں، والیدن منہا، اس کے قریب ہو کے کھڑے ہو تاکہ کوئی گزرنے والا نہ گزر سکے اور گزرنے والے کے لیے راستہ بھی تنگ ہو۔ اسے یہ بھی پتا چلتا ہے سترا رکھنے کے باوجود جو گزرتا ہے یہ حرام ہے، کیونکہ شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل حرمت والا ہے۔ اسے یہ بھی پتا چلا کہ جو گزرنا چاہتا ہے اسے روکنا چاہیے اشارے سے، سبحان اللہ کہہ کر پہلے، نہیں تو پھر اس کو ہاتھ کر کے اشارہ کر کے اور اس کو روکے، نہیں رکتا تو پھر اس کو دھکا بھی دے، اور نہیں رکتا تو قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اتفاق اس بات پہ ہے اپنی جگہ سے اس کو روکنے کے لیے وہ جائے گا نہیں، کیونکہ نماز کی حفاظت اس سے زیادہ ضروری ہے۔ جبکہ حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں فلیدفع فی نحری، کھڑے کھڑے آپ اس کے سینے پہ ایک مار سکتے ہیں کیونکہ یہ شیطان ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کسی کے سینے پہ آپ ماریں گے اور اس کے سبب اس کی موت واقع ہو گئی تو نہ گنہگار ہوگا نہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی موت ایسے ہی لکھی تھی، کیوں؟ لِأَنَّ دَفْعَهُ مَأْذُونٌ فِيهِ، کیونکہ اس کو روکنے کی اجازت آ گئی ہے، اور مأذون فی جس پہ اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے وہ غیر مضمون ہوتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، رائے گاہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ نماز میں خلل کو بچانے کے لیے یہ روکنا یہ اصل حکمت ہے، وگرنہ نمازی گنہگار ہوگا۔ اور یہ شخص جو مارنے کی وجہ سے فوت ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، یہ اس کے لیے ہے اگر سترے کا بندوبست کیا ہوا ہو، اور جس نے سترا نہیں رکھا اس کی کوئی حرمت نہیں، اس میں افراط و تفریط تو نمازی کی شمار ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ مدافعت جو ہے اسہل فل اسہل، آسان سے آسان طریقے سے پہلے کی جائے، پہلی مرتبہ شدت اختیار نہ کی جائے تاکہ نرمی کے سارے وسائل ختم نہ ہو جائے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا، ابن دقیق العید فرماتے ہیں نمازی گناہ کا مرتکب ہوگا گزرنے والے سے زیادہ جب اس نے گزرنے والوں کے راستے آسان کیے، سترا نہیں رکھا۔ انا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، أقبلت راكبا على حمار أتان، على حمار أتان، میں سوار ہو کر گدی پہ آیا، وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، میں اس وقت نیا نیا بالغ ہوا تھا، ورسول الله يصلي بالناس بمنى، اور اللہ کے رسول منا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، الى غير جدار، سامنے دیوار تو نہیں تھی، فمررت بين بعض الصف فنزلت، میں صف کے آگے سے گزرا اور میں گدی سے اترا، وارسلت الاتان ترتع، اور میں نے گدی کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنا چارہ لے لے، ودخلت في الصف، اور میں صف میں شامل ہو گیا، فلم ينكر ذلك علي احد، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ الاتان یہ گدی کو کہتے ہیں، ناهزت الاحتلام، قاربت البلوغ، میں بلوغت کے قریب تھا، یعنی اس مدت میں، ترتع یعنی ترعا، چرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عباس نے منا کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر نماز پڑھی، لیکن نماز کھڑی تھی اور یہ گدی پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، تو اسی طرح ہی گدی پہ سوار ہی صف کے آگے سے گزر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، آپ گزرتے گزرتے اس سے اترے اور صف میں شامل ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے حالانکہ میں بلوغت کے قریب تھا یا ان دونوں میں بالغ ہوا تھا، گویا کہ مکلف بن گیا، لیکن نہ کسی کی نماز خراب ہوئی اور نہ کسی نے اس کا انکار کیا۔ مطلب یہ نکلا جس سے کہ اللہ کے رسول کے سامنے تو سترا تھا لیکن دیوار نہیں تھی، اور نمازیوں کے سامنے سے اگر انسان گزرتا ہے اور امام کا سترا ہو
تو مقتدیوں کا سترا بھی وہی ہوگا جو امام کا سترا ہے, اور اگر سترا امام کا ہے تو پہلی صف کے آگے سے گزر کر جانے میں کوئی مزائقہ نہیں. اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ گدا نمازی کے سامنے سے اگر گزرتا ہے تو اس کی نماز نہ ٹوٹتی ہے نہ اس میں نقص آتا ہے. رہا اختلاف کیا ہے تو وہ انشاءاللہ اگلی حدیث میں ہم پیش کریں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت یا تو بالغ تھے یا بلوغت کے قریب تھے, کیونکہ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے اور آپ کی وفات کے 80 دن پہلے کا ہے. 81 دن پہلے آپ کے اوپر آخری آیت نازل ہوئی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم, پھر وہاں سے عرفہ سے منا گئے ہیں تو وہاں کی یہ بات ہے. تو 80 دن کے بعد آپ کی وفات ہوئی. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی سنت کہلاتا ہے, کیونکہ آپ کا اقرار کبھی باطل پہ نہیں ہوتا. اقرار سے مراد کسی چیز کو قائم رکھنا, ٹھیک آپ نے کیا یا آپ نے کوئی اس پہ کمنٹس جاری نہیں کیے. اور اگر آپ نے منع کر دیا, اقرار کے ساتھ انکار دوسرا لفظ ہے, تو یہ بھی سنت ہے. تو انکار نہ کرنا عبداللہ بن عباس سے, اس کے دو معنی ہیں, نماز بھی صحیح ہے اور اس طرح گزرنے سے نماز منقطع بھی نہیں ہوتی. اس حدیث سے یہ استدلال لیا جاتا ہے کہ سترۃ الامام سترۃ للمأموم, نمازی کا سترہ وہی ہے جو امام کا سترہ ہے. اسی لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے, باب سترۃ الامام سترۃ من خلف, امام کا سترہ وہی ہے جو اس کے پچھلے لوگوں کا سترہ ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے, كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی سویا کرتی, ورجلاي في قبلته, اور میری ٹانگیں آپ کی قبلہ رخ کی طرف ہوتی, فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي, جب آپ سجدہ کرتے تو آپ مجھے ہاتھ سے ٹو دیتے اور میں اپنی ٹانگوں کو اکٹھا کر لیتی, واذا قام بسطتهما, جب آپ قیام کے لیے کھڑے ہو جاتی تو میں پھیلا دیتی, والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح, اور ان دنوں میں گھروں کے اندر لائٹیں نہیں ہوتی تھی. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ, ان کی کل کائنات اتنی کھلی تھی, اتنا حجرہ کھلا تھا کہ جو ان کے لیے اللہ کے رسول اگر نماز پڑھتے تو آگے سید عائشہ لیٹی ہوتی تو سجدہ کرنے کے لیے بھی ان کو ٹانگیں سمیٹنی پڑتی. سید عائشہ کو جب یہ بتایا گیا کہ نماز عورت کے گزرنے سے اور کتے کے گزرنے سے یا گدے کے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے, تو انہوں نے یہ غصے میں آ کے کہا تھا کہ تم نے ہمیں کتے اور گدے کے ساتھ ملا دیا ہے, مشابہت ہماری کر دی ہے. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور آپ نماز پڑھتے تھے تو ان کی نماز تو خراب نہیں ہوتی تھی. تو یہ گھر میں تنگی داما کی یہ بات جو نقل کی ہے, یہاں اسی لیے یہ روایت مؤلف لے کے آئے ہیں, ان دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگانا یہ اس لیے تھا کہ وہاں کوئی روشنی نہیں تھی اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ سجدہ کرتے وقت سامنے سیدہ عائشہ کے پاؤں یا ٹانگیں تو نہیں. تو سیدہ عائشہ نے گویا کہ دلیل پیش کی کہ عورت کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمازی کے سامنے تنگی مکان کی وجہ سے اس ضرورت کے پیش نظر سامنے سونا جائز ہے. اس لیے بھی پتہ چلا کہ اگر سامنے عورت لیٹی ہے تو نہ نماز میں نقص آتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے. اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ حائل کے بغیر اگر عورت کو ہاتھ لگ گیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو نماز چھوڑی ہے اور نہ ہی نیا وضو کیا ہے, لیکن بعض علماء کا یہ کہنا کہ بغیر حائل کے مس ہو جائے تو یہ ناقض وضو ہوگا۔ اس لیے بھی پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل و عیال زندگی میں کس طرح کے گھر میں رہتے، اللہ کی جنت کی رغبت کرتے ہوئے اور اس فانی دنیا کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ اس لیے بھی پتہ چلا کہ اتنی حرکت نماز میں جائز ہے جس سے نماز میں خلل نہیں آتا، اور آپ کا چھو دینا کہ پیچھے پاؤں یا ٹانگوں کو کر لیں سے نماز میں خلل نہیں آتا، اس کا جواز ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ عورت، گدا اور کتا، کیا یہ گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں۔ آئمہ ثلاثہ کا موقف ہے کہ نماز نہیں ٹوٹتی۔ آئمہ ثلاثہ دلیل کیا لیتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل صحیح مسلم کی روایت ہے، یقطع صلاة الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مسلم موخرة الرحل، مسلمان کی نماز کو توڑ دیتا ہے، المرأة والحمار، عورت، گدا، والکلب الاسود، اور کالا کتا، جب اس کے سامنے کوئی سترا نہ ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں القطع سے مراد نقص ہے، کیونکہ نقص ہی ہو سکتا ہے، نماز ختم نہیں ہوتی۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ نماز صرف کالا کتا گزرنے سے ہی ٹوٹے گی، رہا عورت اور گدا تو اس کے بارے میں میرے دل میں کوئی چیز ہے، یعنی اطمینان نہیں۔ کیوں اطمینان نہیں؟ عورت کے بارے میں ابھی جو حدیث گزری ہے، حدیث آگی ہے، تو وہاں کیوں نہیں ٹوٹی نماز؟ اور حمار، گدے کے بارے میں جو آپ نے عبداللہ بن عباس کی روایت سنی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اس کے بارے میں دل مطمئن نہیں ہے، نہیں ٹوٹے گی۔ رہا کتا، اس کے کوئی معارض نس نہیں ہے، تو اس کے گزرنے سے ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک قول ان کا یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ابھی صحیح مسلم کی آپ نے سنی، جس میں عورت، کالے کتے اور گدے کا تذکرہ ہے، تو پھر یہ بھی ہے کہ جب کتا کالا گزرتا ہے تو جس سے نماز ٹوٹتی ہے، اس طرح نوجوان عورت اگر گزرتی ہے اور نماز کسی ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے، تو وہ شہوت کی نظر سے دیکھے تو اس کا وضو واقعتاً ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایک قول ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طرح گدا جب شیطانی آواز نکالے گا تو تب بھی اس کی نماز میں خلل پیدا کرے گا۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ تعالی، جس کو شیخ تقی الدین نے اختیار کیا ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ تینوں کے اس موقف سے، اس طرح گزرنے سے نماز ٹوٹے گی، جیسے امام احمد نے بیان کیا۔ یہاں کتے کا تذکرہ حدیث میں آیا، پھر ساتھ دوسری جگہ کالے کتے کا تذکرہ آیا، تو کالے کتے اور عام کتے میں کیا فرق ہے؟ یہاں حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور وضاحت کیا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، ما بال الکلب الاسود من الاخر من الاحمر من الاصفر، کالا کتا کیوں، سرخ کتا یا زرد کتا اگر گزرتا ہے تو اس کا تذکرہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، الکلب الاسود شیطان، کالا کتا تو شیطان ہوتا ہے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا نکلا؟ دونوں طرف کے دلائل اپنی جگہ ایک معنی اور وزن رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لیٹنا، گویا کہ امام بخاری نے جو استدلال لیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو سترا ہی بنایا تھا، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ چار پائی پہ لیٹی تھی، تو کسی کو سترا بنانا بھی جائز ہے۔ جیسا کہ نافع جو غلام ہے عبداللہ بن عمر کے، نافع کو عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، ولینی ظاہرک، اپنی پشت ادھر کرو اور بیٹھے رہو تاکہ میں نماز پڑھ لوں سترا بنا کے۔ اسی طرح جانور کو بھی سترا بنانے کی روایت ملتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر اپنا اونٹ بیٹھا کے اس کو سترا بنا کے نماز پڑھتے، حالانکہ اونٹ کی تو کوہان میں شیطان رہتا ہے، اس لیے اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب یہ بات پیش کی گئی کہ اس کے گوشت کھانے سے وضو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی کوہان میں شیطان رہتا ہے۔ تو احتیاط اس بات میں ہے کہ انسان دونوں حدیثوں کو جمع کر لے۔ جمع کیسے ہوگا؟ صرف کالا کتا گزرے جس کی نس واضح ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، عورت کے گزرنے سے اور اسی طرح گدے کے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس میں اگر گدا شیطانی آواز نکالتا ہے تو اس میں خلل آنا ممکن ہے۔ اسی طرح کو غیر محرم عورت گزرتی ہے، شابہ ہے، نوجوان ہے، تو خلل کا اندیشہ ہے، لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ واللہ تعالی اعلم وعلمه اتم واسلم۔ نبی قتادة الحارث بن ربعی الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو قتادہ حارث بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں جائے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے تو وہ نہ بیٹھے۔ یہاں مؤلف نے حافظ عبد الغنی المقدسی نے یہ روایت پیش کی ہے، پہلے نماز کے اندر اعمال پیش کیے اور ہر ایک کے تحت چند باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہاں مؤلف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز کے بقیہ جو مسائل ہیں، اگر مسجد میں جانا ہے یا یہ ہے کہ نماز کو ٹھنڈا کرنا ہے، یا نمازی کو اگر شدت حدت گرمی کی محسوس ہوتی ہے کوئی کپڑا رکھ لے، تو ان مسائل کو بھی ساتھ ہی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ مسجد نبوی میں سلیک الغطفانی صحابی، سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور فوری طور پہ وہ داخل ہوئے اور ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، دو رکعتیں پڑھو۔ پہلے پوچھا رکعت رکعتین، تم دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے ہو؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعتیں پڑھو، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو اس کو دو رکعتیں پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے، اور ساتھ یہ حکم دیا کہ جو دو رکعتیں پڑھے فلیتجوز فیہما، تو انہیں ہلکی پھلکی پڑھنی چاہیے۔ علماء کا اختلاف ہے اس بات میں کہ سببی نماز جیسا کہ تحیت المسجد ہے، صلاۃ کسوف ہے، جنازہ ہے، نماز فوت ہوگی اس کی قضائی ہے، یہ نہیں کے اوقات میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ نہیں کے اوقات تین ہیں، سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، سورج سر پہ ہو۔ حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ احادیث جب آگی ہیں تو ان تینوں اوقات میں پڑھنا منع ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ بعد الصبح حتی تطلع الشمس، صبح کے بعد نماز کوئی نہیں جب تک سورج نہ نکل آئے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغیب الشمس، عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں جب تک سورج غائب نہ ہو جائے۔ اور دوسری حدیث ثلاث ساعات کان رسول اللہ ینہانا ان نصلی فیہن، تین ایسی گھڑیاں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے ہمیں منع کر دیا۔ امام شافعی اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ صبح کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، اور یہی ایک روایت امام احمد کی بھی ہے، اور اسی کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا ہے اور دلیل کیا دی ہے، من نام عن وطره او نسیه فلیصلیه اذا ذکره، کہ جو شخص سو جائے وتر نہیں پڑھ سکا اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، او نسیه یا وہ بھول گیا، فلیصلیه اذا ذکره، تو اس کو جب یاد آئے اس وقت پڑھ لینی چاہیے۔ اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، فاذا رایتموها فصلوا، جب بھی تم دیکھو کہ ان کو گرہن لگا ہے تو تم فوراً نماز پڑھا کرو۔ ان دونوں کے دلائل کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ تین ایسے وقت ہیں جہاں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، جب سورج بالکل ٹکیا نکر رہی ہو، جب غروب ہو رہی ہو، یا بالکل تضیف الشمس بالکل سر کے اوپر ہو، اس میں سب کا اتفاق ہے کوئی سببی نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. اور ویسے اگر یہ وقت نہیں تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک، اسی طرح سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے عصر کے بعد سببی نماز پڑھنا جائز ہوگا. اور سببی نماز سے مراد تحیت المسجد ایک، جنازہ دو، صلاۃ الکسوف تین، قضاء الفائت کسی کی نماز فوت ہوگی ہے فرضی یا نفلی، فرضی رہ گئی تب بھی نفل یا سنتیں، جیسے کہ ظہر کی دو سنتیں آپ نے عصر کے بعد پڑھی اور یہ دلائل آپ سن چکے ہیں. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. تحیت المسجد مسجد میں جانے والے کے لیے مشروع ہے، ظاہری یا حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے واجب قرار دیتے ہیں، اور جمہور علماء اس کو مستحب کہتے ہیں. دلائل کی روشنی میں اگر ظاہریوں کی بات مانی جائے تو نہیں کے اوقات میں بھی اسے مسجد میں جاتے وقت تحیت المسجد پڑھنا یہ جائز ہوگا، لیکن بیت اللہ اسے مستثنا ہے. وہاں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم قریشیوں کو دن کے 24 گھنٹوں میں بالکل نہ روکو، جب بھی وہ نماز پڑھنا چاہیں. وہاں سورج کے غروب ہونے، طلوع ہونے، سر پہ ہونے کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہاں نماز 24 گھنٹے پڑھی جا سکتی ہے. اسے یہ بھی پتہ چلا کہ بغیر وضو مسجد میں نہیں جانا چاہیے تاکہ یہ نماز اس کی فوت نہ ہو. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے تحیت المسجد کی علماء کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی تحیت المسجد طواف ہے، تو جو جائے گا بیت اللہ میں وہ تحیت المسجد نہیں پڑھتا، وہ ڈائریکٹ طواف کرتا ہے، اس کا طواف تحیت المسجد ہے. تحیت المسجد کا معنی مسجد کی سلامی. لیکن جو طواف نہیں کرنا چاہتا یا جس پہ مشقت ہے طواف کرنا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر دو رکتے پڑھ لے. عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال، زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے کنا نتکلم فی الصلاۃ، ہم نماز میں گفتگو کر لیا کرتے تھے. یکلم الرجل منا صاحبہ وهو الى جنبه فی الصلاۃ حتى نزلت، آدمی کھڑا کھڑا نماز میں اپنے ساتھی سے جو بات کرنی ہوتی کر لیتا نماز کے اندر، یہاں تک کہ آیت نازل ہو گئی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے قنوت کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ. فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا اور سکوت اور خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. قانتین، قنوت کے مختلف معانی ہیں، معانی میں سے ایک معنی اطاعت بھی ہے، دوسرا معنی خشوع بھی ہے، تیسرا معنی دعا بھی ہے، چوتھا معنی لمبا قیام بھی ہے، پانچواں معنی سکوت خاموشی اختیار کرنا ہے، اگرچہ بہت سارے معنی اور بھی ہیں. یہاں مراد یہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا کہ ان کو نماز میں بولنے سے روک دیا گیا اور خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، ابتدائی اسلام کے اندر صحابہ اپنی ضرورت کی بات شیئر کر لیا کرتے تھے اور اپنے ساتھی کو کھڑے کھڑے وہ بات کر لیتے، اللہ کے رسول سن لیتے، راکہ آپ کا انکار نہیں تھا کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. تو جو ہی یہ ابتدائی امر کے بعد نیا حکم آ گیا اللہ ذوالجلال کی طرف سے کہ اب میرے سے بھی کچھ باتیں کر لو، اپنی باتوں کو چھوڑ دو مخلوق کی باتوں کو، تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تو صحابہ کرام پہچان گئے کہ آئندہ سے بات نہیں کریں گے. نتیجتاً ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے یہ باتیں چھوڑ دیں. علماء کا اختلاف ہے کہ کیا بات کرنے سے نماز باطل ہوتی ہے کہ نہیں. جان بوجھ کے بغیر مصلحت کے حرمت کو جانتے ہوئے، تین باتیں لکھیے، جان بوجھ کر بغیر نماز کی مصلحت کے اور حرمت کو جانتے ہوئے اگر کوئی بات کرتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہوتی ہے کہ نہیں, تو علماء کا اجماع ہے جو بندہ نماز کے اندر جان بوجھ کے گفتگو اب کرے گا اور مصلحت بھی نہیں نماز کی اور جانتا بھی ہے حرمت کو, تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بھول کے یا جاہل ہے یا مجبور ہے یا سویا ہوا ہے یا کسی نبینا کو بیچارہ کسی گڑے میں گرنے لگا ہے تو نماز میں اس کو روکنا چاہتا ہے یا کسی مسجد کی وجہ سے بولتا ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. حنابلہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی نماز باطل ہو جائے گی, کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں جو صحیح بخاری مسلم کی ہے, کنا نسلم علیک فی الصلاۃ فترد علینا قال ان فی الصلاۃ لشغلا, ہم سلام کہا کرتے تھے آپ پر نماز کے اندر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے, تو انہوں نے فرمایا, دوبارہ جب حکم آ گیا تو آپ نے فرمایا ان فی الصلاۃ لشغلا, اب نماز بھی مشغولیت اللہ کے ساتھ ہے, اب جواب نہیں دیا جائے گا. امام مالک اور شافعی کہتے ہیں کہ جاہل اگر کلام کرتا ہے تو نماز صحیح ہوگی, اسی طرح بھولنے والا بھی اگر بھول جاتا ہے یا ایک شخص کو گمان ہو جاتا ہے کہ نماز پوری ہو گئی ہے, اس نے سلام پھیر لیا اور کلام کر بیٹھا ہے, برابر ہے کہ وہ کلام نماز کے متعلق ہے یا کسی اور چیز کے متعلق, تو ایسی گفتگو بھی نماز کو باطل نہیں کرے گی. لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ نماز صحیح تو ہوگی لیکن اس میں اولویت کا درجہ چھوڑا جائے گا. امام مالک اور شافعی کہتے ہیں جاہل, بھولنے والا اور مصلحت کی بنیاد پہ کلام کرنے والا اور کسی کو ڈرانے والا, یہ چیزیں نماز کو ختم نہیں کرتی. ڈرانے والے سے مراد کیا ہے؟ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سامنے سے کنواں یا کھائی ہے اور نبینا بیچارہ گزرنا چاہتا ہے, اس کو نہیں پتا, تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بول کے کہہ سکتے ہیں کہ آگے کنواں ہے, بچ جاؤ. اسی طرح نوافل میں تو گفتگو اتنی کرنا تو جائز ہے, جیسے کہ سیدہ اسماء نوافل ہی پڑھ رہی تھی تو سیدہ عائشہ آئی کہ اتنی سخت گرمی میں تم کیا کر رہی ہو, وہ چپ رہی, پھر پوچھا یہ تم کیا کر رہی ہو, کون سی نماز پڑھ رہی ہو, تو اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا سبحان اللہ, دیکھو سورہ گرہن لگا ہے, میں وہ پڑھ رہی ہوں. تو اس طرح نماز میں سبحان اللہ کہنا جائز ہے. اسی روایت کو سامنے رکھتے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا کہ اگر موبائل میں گھنٹی بج رہی ہے اور آپ اس کو آن کر کے سبحان اللہ کہہ کے بند کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ سبحان اللہ کہہ کے جو بند کرنا ہے ویسے ہی بند کر دے, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ جب ایک مرتبہ بند کرنے کے بعد بھی اس کو صبر نہیں آ رہا فون کرنے والے کو, تو پھر یہ بھی کرنا ہی پڑے گا, وگرنہ اس سے بڑی بات بھی سامنے آئی اور آ جاتی ہے. جب ایک مرتبہ بند کیا, دو مرتبہ بند کیا, آخر اس کو نکال کے آن کر کے کہنا پڑا اغلک فی الصلاۃ, تمہیں پتہ نہیں میں نماز میں ہوں. لیکن اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. علماء نے کیوں کہا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی؟ اس کی ایک دلیل تو انہوں نے یہ پیش کی کہ اللہ کے رسول اور ذوالجدین ابو بکر عمر لوگوں کا مسجد سے نکلنا یہ سب کچھ ہو رہا اور نماز میں ہی تھے, ابھی دو رکعتیں پڑھی تھی, بقیہ جا کے تو دو رکعتیں بعد میں پڑھی, نماز کی مصلحت تھی. ذوالجدین کہہ رہے ہیں نماز تھوڑی ہوگی ہے, آپ بھول گئے ہیں اور آپ دو رکعتیں پڑھ کے آ کے باہر کھڑے تھے. اور دوسری روایت اس میں صحیح مسلم کی معاویہ بن حکم کی ہے. معاویہ بن حکم کی صحیح مسلم کی روایت ہے, بینما انا اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ کتنی لذیذ روایت اور صحابی کی زندگی کے خوبصورت پہلو ہے. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, ہوا یہ کہ بکریوں کے چروائے تھے تو جلدی سے نماز کے لیے مسجد میں گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو, اس نے دماغ میں بٹھا لیا, اور جب کوئی الحمدللہ کہے چھینک آئے تو یرحمک اللہ بھی کہا کرو, اور یہدیکم اللہ اصلح بالکم کہا کرو. اتنی بات ہوئی ان کی بکریوں کا مسئلہ تھا, یہ چلے گئے, اگلی باتیں سنی نہیں. دوبارہ مسجد میں آئے, کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا, اچانک سے قوم کے اندر اذا عطس رجل من القوم, ایک شخص کو چھینک آئی, اس نے تو الحمدللہ کہا نہیں. نماز کے اندر یہ کہتے ہیں یرحمک اللہ, اللہ پہ رحمت فرمائے. فرمان القوم بابصارہم, سارے لوگ میری طرف نماز بھی دیکھنے لگ گئے. فقلت وسقل امیا, تمہاری مائیں مر جائیں, ما شانکم تنتظرون, کیوں مجھے دیکھ رہے ہو؟ اور نماز میں یہ کنورسیشن جاری ہے. فقلت وسقل ما شانکم تنظرون, کیوں دیکھ رہے ہو جب میں نے اتنی بات کہی. فجعلوا یضربون بایدیہم علی افخاذہم, انہوں نے نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارنا شروع کیا. مما رایتهم یصمتوننی لیکنی سکت, اور مجھے وہ چپ کروانا چاہتے تھے, اور میں جب نماز سے فارغ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں بہت خوف زدہ تھا کہ آج کچھ ہو گیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, اس نماز کے اندر لوگوں کی کلام ٹھیک نہیں ہے. لیکن نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ حدیث آپ سن چکے ہیں, عفی لامتی عن الخطا والنسیان وما استکره علی, جس چیز پہ مجبور کیا جائے کسی کو, یا بھول جائے یا اسے غلطی سے ہو جائے, یہ امت کے لیے معاف ہے. حدیث کی گفتگو کو مکمل کرتے وقت اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ کیا نماز میں پھونک مارنا, نح نح کرنا جس کو ہم کھانسنا کہیں گے, یا تأوہ کرنا, کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو نماز میں کہے ہائی وائی کے الفاظ, انین, یا جس طرح کوئی تکلیف زدہ بیچارہ روتا ہے اس طرح کی آواز, یا انتحاب, اچانک سے اس کی کچھ چیخ نکل جاتی ہے, تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی تکلیف سے ہی چیخ نکلے. ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے اس کے پاؤں سے کوئی بلی گزر جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اگر بلی نہیں چوہا بھی گزر سکتا ہے. اور اللہ معاف فرمائے, حکم تو یہ ہے کہ چھپکلی کو مارو. دونوں چیزیں بھی نہ گزرے تو چھت سے گر کے چھپکلی بھی گزر سکتی ہے. حنابلہ اور شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر ایسے کام اس نے سرزد کیے کہ دو حرف اگر بولتا ہے تو ان کی نماز باطل ہوگی. لیکن اگر رونا دھونا اللہ کی خشیت سے ہے, یا کھانسنا کسی ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اس بیچارے کو ویسی کھانسی لگی ہوئی ہے, تو حنابلہ کہتے ہیں پھر نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن امام مالک اور احمد بیان کرتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوگی ایسی چیزوں سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی کی روایت وہ پیش کرتے ہیں, کان لی من رسول اللہ مدخلان باللیل والنہار, میں دن رات اللہ کے رسول کے پاس آتا, فاذا دخلت علیہ وهو یصلی, جب میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوتے, تنحنح, تو وہ اس وقت کھانس دیتے. احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے. یہ کھانسنے کا مطلب کیا ہوتا کہ رک جاؤ تو اس سے کام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف کے اندر پھونکے مارتے دیکھے گئے. جب ان سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آگے بڑھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے, پھر آپ پھونک مار رہے تھے. پوچھا اللہ کے رسول, آپ نے آج تک ایسا نہیں کیا, یہ کیا؟ فرمایا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آئی, اور اس میں میں خوشہ توڑنے گیا تھا, اگر میں توڑ لیتا تو ساری زندگی تم کھاتے رہتے, ختم نہ ہوتا. جب میں پیچھے ہٹا تو آگ دکھائی گئی, میں اس لیے پیچھے ہٹا کہ آگ نہ لگی, اور پھونک بھی اس لیے ماری کہ میرے نمازی جو امتی ہیں ان تک آگ نہ پہنچے. اللہ اکبر. مہنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ابو عبداللہ کو دیکھا, یعنی امام احمد بن حنبل کو, یتنحنح فی الصلاۃ, وہ نماز میں اس طرح کھانس رہے تھے. یہ چیزیں نہ تو کلام ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے, اور نہ ہی یہ نماز کے منافی ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اللہ عز وجل نے ان کو کیا ہی بصیرت دی, وہ کہتے ہیں کہ اس پوری بحث کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم, کچھ ایسے کلمات ہیں جن کا کوئی معنی ہوتا ہے. ید, فم, ید کا مطلب ہاتھ, فم کا مطلب منہ، اور بعض ایسے کلمات ہوتے ہیں جو اکیلے معنی نہیں دیتے، کسی اور کے ساتھ ملے تو معنی دیتے ہیں، جیسے عن من فی، عن متعلق، من سے، فی میں، یہ دونوں قسمیں کلام سے ہیں، یہ وضعیت کے اعتبار سے معنی پہ دلالت کرتی ہیں۔ تو ایسے قسم کے الفاظ اگر بولتا ہے کوئی تو اہل علم نے ایسے لوگوں کی نماز کو باطل کہا ہے، اگر شرعی عذر نہیں۔ دوسری قسم جو انسان کی زبان سے کلمات نکل سکتے ہیں جس کا معنی طبعاً ہے، خود ان کا معنی ہے ہی نہیں، طبعاً سے مراد کسی سبب سے ہے، تأوّ ہائے، وائے، والبکا رونا، انین جس طرح کراہنا، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی کیونکہ لغت میں اس کو کلام نہیں کہا جا سکتا۔ تیسری قسم تنحنح، کھانسنا یا کسی کو کھانس کر روکنا، تو امام احمد بن حنبل کی دو روایتیں ہیں، ایک روایت کے نماز باطل ہے اور تقی الدین کہتے ہیں کہ باطل نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب الاختیارات الفقہیہ میں کہ صرف قہ قہا لگانا بلند آواز سے، اس سے تو نماز کے خشوع میں فرق پڑے گا اور نماز ختم ہوگی، اس طرح نح نحا کھانسنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح نماز کے اندر کھیلنا یا نماز کو استخفاف کا نشانہ بنانا، یعنی اس کی پرواہ ہی نہ کرنا، یہ انسان کی نماز کے مقصد کو فوت کر دیتا ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے نہیں کہ یہ کلام ہے بلکہ نماز کی حرمت کا اس نے خیال نہیں کیا۔ اور ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے کہ نماز کے اندر مسکرانا، کھل کے ہنسنا، اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات، اسلام کی ابتدا میں نماز میں کلام کرنا جائز تھا ضرورت کے مطابق۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کے بعد نماز میں کلام کرنا حرام ہے، جو جان بوجھ کے کرے، اور جو جانتا ہو میں نماز میں ہوں اور کلام کرنا اس میں اس کی حرمت کا بھی اس کو پتہ ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کلام ہو گئی ہے جیسے تقسیم آپ نے سنی، نماز فاسد تو ہوگی یہ، لیکن نہیں فساد کا ہی اقتضا کر رہی ہے، باطل نہیں ہوگی، جن جن کی تفصیل آپ نے سنی۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس قنوت سے مراد آیت کے اندر سکوت ہے، جو صحابہ نے سمجھا اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو واقعہ پیش آیا اس سے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس وجہ سے یہ ساری چیزیں باطل قرار دی گئی ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ عبادت کے اندر اللہ کی طرف ٹوٹل متوجہ ہونا چاہیے اور اللہ سے مناجات کی لذت لینی چاہیے، اس بلند معنی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ نص، ناسخ اور منسوخ ایک ہی جگہ پہ ایک حدیث میں اکٹھے ہو گئے، پہلے جائز تھا اور قوموا للہ قانتین کے بعد اسے نجائز قرار دے دیا گیا۔ انا عبداللہ ابن عمر و ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم، جب سخت گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ شدت حر، گرمی کی شدت، یہ جہنم کے جوش سے ہے۔ ابردو، ٹھنڈا کر کے پڑھو، فیح جہنم، جہنم کا جوش، اس کا غلیان۔ اس کا اجمالی معنی یہ ہے کہ نماز کی روح اور اس کا لب خشوع ہے اور دل کی حضوری ہے، اس کا دنیا کے سارے اعمال چھوڑ کے نماز میں داخل ہونا چاہیے اور ایسے وسائل کو اختیار کرنا چاہیے کہ وہ تسلی سے نماز پڑھ رہے۔ اس لیے سخت گرمی کے موقع پہ بہت پریشانی ہوتی ہے، شارع نے وہاں ایک آسانی دے دی. شارع سے مراد شریعت والے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے پیغمبر, کہ جب زیادہ ہی سخت گرمی ہو اس کو تھوڑا سا لیٹ کر لو تاکہ خشوع میں فرق نہ آئے. تو گویا اس حدیث اور اس حدیث میں کوئی فرق نہ رہا. جو افضل وقت نماز پڑھنے کی حدیث ہے یہ اس کی مخصص حدیث بن گئی, تخصیص کر دی کہ اگر سخت گرمی ہو تو پھر افضل وقت سے بھی لیٹ کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. وقت ٹھنڈا کرنا ظہر کی نماز پہ خصوصاً یہ مستحب ہے تاکہ گرمی تھوڑی سی کم ہو جائے. علماء کہتے ہیں کہ ابراد ٹھنڈا کرنے کی شریعت میں کوئی حد بندی نہیں. علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس ابراد کی کوئی تحدید شریعت میں نہیں, لیکن امام صنعانی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. حدیث ہے, کنا فی سفر مع النبی, ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے, فاراد المؤذن ان یؤذن للظہر, تو مؤذن ظہر کی اذان کہنے کا ارادہ کیا, فقال ابرد, ٹھنڈی کرو, ثم اراد ان یؤذن, پھر اذان کا ارادہ کیا, فقال لو ابرد, ٹھنڈا کرو, حتی رأینا فی التلول, ہم نے گویا کہ سورج کو ٹیلوں میں دیکھا, یعنی اس کو تھوڑا سا جھکتے دیکھا اور اس کا سایہ ہوا, فہو یرشد الی قدر الایراد وانہ ظہور الفیء للجدران ونحوها, گویا کہ دیواروں کا جب سایہ ظاہر ہوا تو اس وقت آپ نے نماز پڑھائی. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں مقصد نماز پڑھنے والے کی راحت ہے, تاکہ اس کا دل حاضر ہو کے اور قلق سے دور ہو کے رب سے ہم کلام ہوں. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علت اور حکم اکٹھے ہوتے ہیں, علت نہ ہو تو حکم بھی نہیں ہوتا. جس ملک میں گرمی ہوگی وہاں نماز کو لیٹ کرنا جائز ہوگا, مخصص یہ حدیث ہوگی, اور جو ٹھنڈے ممالک ہیں وہاں نماز کو لیٹ کرنے کی کوئی عذر نہیں. عبد الرحمن بن ناصر بن سعدی کہا کرتے تھے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حسی اسباب بھی اس کے ساتھ جوڑے جائیں گے. جس طرح گرمی کے اسباب کی وجہ سے نماز ٹھنڈی کی گئی, اسی طرح ایسے اسباب جس سے نماز میں خلل آتا ہے اس کو بھی دور کرنا چاہیے. بکیے انشاءاللہ اگلی مجلس میں. السلام علیکم.